آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
لہو رنگ زمین، عدل کی منتظر، اسلام ٹائمز۔
جب فارن فائٹرز کی وطن واپسی ہو تو کیا کیا جائے، فارن پالیسی امریکہ۔
واحد راہ حل، 26 ستمبر، یمن۔
راہل گاندھی کی سیاست اور حکمت عملی بدل گئی ہے، چوتھی دنیا ہندوستان۔
الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ضرب مومن پاکستان۔ لہو رنگ زمین، عدل کی منتظر، اسلام ٹائمز۔
جب پہلی دفعہ اس دنیا میں انسانی خون ٹپکا تھا تو خالق ارض و سما کو یہ خون ناحق بہت گراں گزرا تھا۔ اس دکھ کا اظہار ہزاروں سال گزرنے کے بعد قرآن کریم میں اپنے نمائندے کے ذریعے کیا گیا۔ کتاب مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا کہ کسی کا ناحق خون بہانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ شرک کے بعد جتنی نفرت خداوند کریم کو کسی گناہ سے ہے، شاید وہ قتل ہی ہو۔ چونکہ خدا دنیا میں فساد کو پسند نہیں کرتا، اگر آج آپ روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں قتل ہونے والے بے گناہ انسانوں کا حساب لگانے بیٹھ جائیں تو ممکن نہیں۔ وہ جو ملائکہ کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ دنیا میں فساد برپا کرے گا، کیا آج دنیا اس فساد کا مظہر نہیں بنی ہوئی؟ جب معاشرے کا ہر فرد توحید پرست ہو جائے تو معاشرہ خود بخود صالح ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ابھرنے والا سوال اگر ابھر رہا ہے تو بالکل درست ہے کہ مغربی معاشروں میں عدل و انصاف کیسے قائم ہے، حالانکہ وہ معاشرے توحید پرست نہیں ہیں۔
جواب واضح ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ معاشرے کے لیے عدل اجتماعی کتنا ضروری ہے، اور اس کی راہ ان کی نظر میں یہی ہے کہ قانون سازی کی جائے اور اس قانون کی پاسداری کو اصول کے طور پر اپنا لیا جائے۔ غلط یہ بھی نہیں ہے، مقصد تو عدل اجتماعی کا قیام ہے۔ لیکن آج اس معاشرے سے قانون کی پاسداری کے اصول کو نکال دیں، وہاں کا عدل اجتماعی دھڑام سے گر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغربی معاشرے کے لوگ اپنے قانون کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا عدل اجتماعی کا تصور بدل جاتا ہے۔ شام پر حملہ ہو یا عراق پر چڑھائی، افغانستان میں دخل اندازی ہو یا فلسطین کی حمایت، عدل اجتماعی کا تصور ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ یہی ہے شرک کے اثرات۔ توحید پرست معاشرے میں عدل اجتماعی کا تصور ایسا نہیں ہے، اس کا عدل عالمی ہے، خواہ اپنا ہو یا غیر، بلکہ یہاں اپنے اور غیر کا تصور ہی نہیں، تمام انسانی مخلوق ایک برادری ہے، عدل اجتماعی کا ایک جیسا تصور۔
لیکن افسوس کہ آج تک ایسا معاشرہ وجود میں نہیں لایا جا سکا۔ ایسا معاشرہ قائم ہونا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا ایسے انصاف سے بھر جائے گی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ظلم ناپید ہو جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہو جائے گی جو اس وقت حق کی ہے۔ خداوند کریم ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اور آپ توحید پرست ہو جائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو توحید پرست بنائیں، تاکہ ایک دن توحید کی قوت سربلند ہو جائے اور شرک کی قوتیں اس توحید پرستی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جب فارن فائٹرز کی وطن واپسی ہو تو کیا کیا جائے، فارن پالیسی امریکہ۔
مشرق وسطی میں جب سے داعش نے اپنی بساط پھیلائی ہے، تقریباً 20,000 لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے اس گروہ سے جڑے ہیں۔ عین میں بہت سے مارے جائیں گے، لیکن بہت سے دیگر عسکریت پسند یا تو وطن واپس لوٹیں گے یا کوئی نیا ٹھکانہ بنائیں گے۔ آگے کی زندگی میں ان کے سامنے کیا آپشن موجود ہوں گے، یہ نقطہ اس بات کا تعین کرے گا کہ وہ معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ واپس آنے والے عسکریت پسندوں کے لیے مؤثر اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس اسٹریٹجی میں یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ یہ افراد وطن چھوڑ کر کیوں گئے تھے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب وطن واپس کیوں آئے ہیں۔ فکر و تدبر پر مبنی اسٹریٹجی کے ذریعے ہی حکومتیں اپنے معاشروں کو اس ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ واپس آنے والے جنگجوؤں کا خوف اور ان سے سیکیورٹی کو لاحق خطرات کا موضوع کوئی نئی تشویش نہیں ہے۔ بوسنیا اور افغانستان کی جنگ کے وقت بھی اس طرح کی تشویش تھی، لیکن تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس وقت جو لوگ واپس آئے تھے ان میں بہت کم ہی افراد ایسے تھے جو تشدد آمیز کاروائیوں میں ملوث ہوئے، لیکن عراق اور شام جانے والے جنگجوؤں کی تعداد بہت زیادہ اور اس وقت کا خطرہ زیادہ سنگین ہے۔
یورپ اور شمالی افریقہ کے بیشتر ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شام اور عراق سے واپس آنے والے جنگجوؤں کو ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھا جائے۔ کچھ ملکوں میں ان جنگجوؤں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، بعض ممالک میں ان کی شہریت ختم کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں تو تحقیقات بہت کی جا رہی ہیں کہ لوگ داعش، الشباب اور بوکو حرام جیسی تنظیموں سے کیوں جڑ رہے ہیں، لیکن اس بارے میں مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے کہ یہ عناصر ان تنظیموں کو چھوڑ کر گھر کیوں لوٹتے ہیں۔ سعودی عرب نے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد افغانستان سے لوٹنے والے عسکریت پسندوں کی باز آباد کاری کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ ان افراد کو ریاض کے باہر ایک جگہ پر رکھ کر نصیحتیں کی جاتی تھیں اور مالی امداد دی جاتی تھی، مگر سن 2009 میں ایسے متعدد عسکریت پسند گرفتار کیے گئے جنہوں نے دوبارہ دہشت گرد تنظیموں کی رکنیت اختیار کر لی تھی۔
بہرحال اس مسئلے میں خاندان کا کردار بہت اہم ہے۔ شمالی یورپ سے جو نوجوان دہشت گرد گروہوں میں شامل ہوئے ان میں بیشتر کا تعلق ایک ہی جیسے معاشروں سے تھا۔ ناروے، جرمنی اور سویڈن میں بھی اس کے لیے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت انہیں زندگی کی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور انہیں اپنے خاندان اور معاشرے کے تعلق سے ذمہ دار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان افراد کو ایک نئی سمت میں آگے بڑھنے اور زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ واحد راہ حل 26 ستمبر یمن۔
امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے حمایت یافتہ سعودی جارحیت تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس دہشت گردی میں یمن کا ہر علاقہ اور ہر خطہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حملوں میں سرکاری اور نجی ہر طرح کی املاک تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو ایسے عالم میں منہدم کر دیے گئے کہ ان کے اندر عورتیں اور بچے موجود تھے۔ سعودی عرب نے یمن کا بحری، زمینی اور فضائی محاصرہ کر رکھا ہے جس کا دینی اور انسانی کسی بھی اعتبار سے کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ سعودی حکومت نے تمام آسمانی شریعتوں اور عالمی قوانین کو پامال کیا ہے۔
یہ سب کرنے کے باوجود سعودی عرب اپنا کوئی بھی ہدف پورا نہیں کر سکا۔ سعودی حکومت یمنی عوام کا جتنا خون بہا رہی ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر انہدامی کاروائیاں کر رہی ہیں، یمنی عوام کی مزاحمت اور شجاعت کا دائرہ اتنا ہی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ اس کے باوجود یمن کے عوام اب بھی سب کے لیے امن و استحکام کے لیے ہی متمنی ہیں۔ جب سعودی نے جارحیت کا آغاز کیا، اس سے پہلے یمنی فریق اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والے مذاکرات میں اتفاق رائے تک پہنچنے والے تھے، جس کی گواہی یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی بن عمر نے بھی دی ہے۔ اگر یہ اتفاق رائے ہو جاتا تو سیاسی اختلافات ختم ہو جاتا، مگر سعودی امریکی صہیونی جارحیت نے ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئے مستقبل کی تعمیر کی اہل یمن کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ اس جارحیت سے پہلے اور جارحیت کے دوران ہر کسی کا یہ موقف ہے کہ یمن کے مسئلے کو عسکری طریقوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کا مسئلہ یمنی فریقوں کے درمیان بغیر کسی باہری دباؤ کے مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔
یمن پر جارحیت کرنے والی طاقتیں اس وقت ایسی حالت میں پہنچ گئی ہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ان طاقتوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کرائے جانے والے مذاکرات کو بھی ملتوی کر دیا۔ یمن کے بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے نام پر ہم عالمی برادری سے گزارش کرتے ہیں کہ سب یمنی عوام کا ساتھ دیں اور اس جارحیت کا سد باب کروائیں اور یمنی فریقوں کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا راستہ ہموار کروائیں۔ مذاکرات کے نتیجے میں حکومت کی تشکیل اور ملک کے اندر امن و استحکام کا قیام ہی واحد راہ حل ہے۔ راہل گاندھی کی سیاست اور حکمت عملی بدل گئی ہے۔ چوتھی دنیا ہندوستان۔
راہل گاندھی جب سے گمنام چھٹی سے واپس لوٹے ہیں، تب سے وہ بالکل الگ انداز میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا نہ صرف انداز نیا ہے بلکہ ان کی سوچ نئی ہے، حکمت عملی نئی ہے، سیاست نئی ہے، صلاح کار نئے ہیں اور نظریہ بھی نیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں وہ جتنا پارلیمنٹ میں بولے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس بار کے بجٹ اجلاس میں اپنی بات رکھی۔ پارلیمنٹ میں جہاں وہ ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ کسانوں کے مدعے کو لے کر سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندھی جب سے چھٹی سے واپس لوٹے ہیں، وہ ایک تیز ترار لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں۔ راہل کی اس کی کارکردگی سے جہاں ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی بیک فٹ پر چلی گئی، وہیں کانگریس پارٹی کے اندر بھی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کانگریس کا ہر بڑا اور چھوٹا لیڈر پارٹی میں اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند نظر آ رہا ہے۔
ابھی لوک سبھا الیکشن میں 4 سال کا وقت بچا ہے۔ اس درمیان بہار، بنگال اور اتر پردیش جیسی اہم اور بڑی ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ راہل گاندھی نے پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کو واضح ہدایت دی ہے کہ پارٹی کی اثر نو تعمیر کا کام زمینی سطح سے شروع ہونا چاہیے۔ اس میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے تمام عہدیداروں اور لیڈروں کو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ راہل گاندھی کانگریس پارٹی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ پارٹی کو پھر سے کھڑا کرنے کی حکمت عملی بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ کانگریس پارٹی کے اندر کیا کمیاں ہیں اسے بھی سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے بڑی مہارت کے ساتھ راہل گاندھی کے لیے راہ آسان کر دی۔ یہ طے ہو گیا کہ راہل گاندھی اب اپنے حساب سے پارٹی کو چلائیں گے اور ان کے پروموشن میں اب کوئی بھی پرانے اور سینئر کانگریسی لیڈر اڑچن نہیں بنیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی نے چھٹیوں سے واپس آتے ہی مورچہ سنبھال لیا۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کی شاندار کارکردگی رہی۔ ساتھ ہی انہوں نے کسانوں کے لیے پیدل مارچ اور رابطہ قائم کر کے اپنے نئے رول کی شروعات کر دی۔ راہل گاندھی کی حکمت عملی صاف ہے، انہیں یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ تنظیمی اور نظریاتی طور پر کانگریس پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پارٹی کو غریبوں، کسانوں، مزدوروں اور دلتوں کا ہمدرد نظر آنے والی سماجوادی لائن پر واپس کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت وہ صرف پارلیمنٹ اور پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ملک کے الگ الگ علاقوں، خاص کر بی جے پی حکومت والی ریاستوں کا خوب دورہ کرنے والے ہیں۔ پارٹی کا صدر بننے کے بعد راہل گاندھی کانگریس پارٹی میں جان پھونکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی جب سے چھٹی سے واپس لوٹے ہیں، ان کی ہر سرگرمی ایک منصوبے کے تحت ہے۔ الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ضرب مومن پاکستان۔
ایگزیکٹ نے ملک کو بدنام کیا۔ تعلیم کے معاملے پر خیانت کرنے والوں کو کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ کسی کو بھی جعلی ڈگریاں دینے کا حق ہو۔ یہ بیان ہے سندھ سینئر وزیر اور صوبائی وزیر تعلیم نثار کھوڑو کا۔ ایگزیکٹ والے ملزم ہیں یا مجرم، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اس وقت جو سوالات گردش کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ آئی ٹی کمپنی واقعی مجرم ہے تو پھر اس ملک میں ہی نہیں، بیرون ملک جو بزنس کرتی ہے کیسے کرتی ہے؟ کسی کو کانوں کان کیوں خبر نہ ہوئی؟ جرائم کی دنیا میں کوئی کام سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتا۔ امریکہ اور مغرب کی طرف سے آنے والی ہر رپورٹ کو آسمانی صحیفہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ ملک میں تحقیقاتی صحافت کرنے والے صحافیوں کی رپورٹ پر کان کیوں نہیں دھرے جاتے؟ امریکہ کے جس صحافی نے یہ سٹوری فائل کی، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ڈیکلن والش کی تحقیقاتی صحافت پر زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے کون لوگ ہیں؟
ایگزٹ کا تعلق جعلی یونیورسٹیوں سے ہوگا، مگر سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا بڑا اسکینڈل بنا کر پیش کرنے والے الیکٹرانک میڈیا کے بڑے بڑے جوغادری ہی کیوں ہیں؟ یہ بات اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہے کہ ایک نیا الیکٹرانک میڈیا گروپ، جس کے 400 چرچے ایک عرصے سے تھے، ایگزٹ اس کی اسپانسر تھی۔ کیا اس کی آمد کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے والے ہی اس اسکینڈل کو اچھال نہیں رہے ہیں؟ اگر معصوم لوگوں کو دھوکہ دینا ہی ایگزٹ کا جرم ہے، تو آن لائن فراڈ کی کہانیاں جو اس ملک میں چل رہی ہیں، ان پر لبکشائی اسی طرح کیوں نہیں کی جاتی؟
سپریم کورٹ نے جب ایسے جعلی ڈگری ہولڈروں کے خلاف ایکشن لیا، تو پھر اسے عوامی مسئلہ بنانے میں ہمارے یہ محب وطن کیوں حصے دار نہ بنے؟ کیا ان کی جعلی ڈگریوں پر ملک کی پیشانی پر کلنک کا داغ نہیں لگا؟ کیا آج بھی ان میں سے کئی اسمبلی کے ایوانوں میں موجود نہیں ہیں؟ لگ یہ رہا ہے کہ ایگزیکٹ ہی نہیں، اس اسکینڈل کو اچھالنے والے سب حمام میں ننگے ہیں۔ کل کلاں اس اسکینڈل پر بھی ماضی کی طرح مقاصد کے حصول کے بعد خاموشی اختیار کی گئی، تو پھر یہ عالم دکھائی دے گا، الزام ان کو دیتے ہیں قصور اپنا نکل آیا۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982120410۔ دوسرا نمبر 00982120169693۔ ہمارا فیکس نمبر ہے 00982120182124۔